فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو, یعنی خود پڑھو یا دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھو, تو کیا ضروری ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پناہ طلب کر لو اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے, کب؟ قرآن کے پڑھنے تلاوت کرنے سے پہلے. کیوں بھائی, کیوں پڑھ لو؟ ہم تو اتنا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں شیطان کا کیا کام؟ شیطان تو غلط جگہوں پہ ہوتا ہے, نیکی کی جگہوں پہ تھوڑی ہوتا ہے. شیطان نے قرآن سننا ہے ہم سے کیا ہم اس کو بگا رہے ہیں؟ اس کو تو ویسے ہی اچھا لگتا. پھر کیوں پڑھنے کی ضرورت؟ وسوسے نہ ڈالے, بوریت نہ ڈالے, تھکاوٹ نہ آئے, نیند نہ لائے, بھوک نہ آئے. خیر یہ تو سب مذاق تھا, یہ تو میں آپ کو جگانے کے لیے کر رہی تھی. اصل مفہوم اس کا یہ ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن پڑھو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ لے لو, اللہ کے شیلٹر میں آ جاؤ, تاکہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکل جائے جو قرآن میں نہ ہو, خصوصاً دوسروں کو بتاتے وقت, تفسیر کرتے وقت. نمبر ایک, جب انسان خود پڑھتا ہے نا تو اس میں شیطان کیا کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں بیزار کرتا ہے, پڑھنے نہیں دیتا, پاس نہیں پٹکنے دیتا, اور پکڑ لے تو کہتا ہے کہ ذرا جلدی ختم ہو جائے. کب ختم ہوگا؟ اگلے پچھلے ورثے گنے. اچھا, پھر اس کے بعد پڑھتے وقت دل پہ جمنے نہ دے یا غلط معنی سمجھنے دے, یا یہ کہ جب انسان دوسروں کو سمجھانے لگے تو اس میں غلطی کر جائے, تفسیر میں وہ بات آ جائے جو ٹیکسٹ میں ہے نہیں, یا ٹیکسٹ کا وہ مفہوم نہیں, اور یوں انسان بھٹک جائے. کیونکہ شیطان اتنا ہوشیار ہے, وہ صرف غلط رستوں سے نہیں آتا, وہ نیکی کے رستوں سے بھی آتا ہے کہ میں اس سے ایسی نیکی کرواؤں کہ جس کے بعد محنت کر کے یہ پریشان ہوں, وہ سب ضائع کرا دوں. انہ لیس لہ سلطان, بے شک وہ اس کا کوئی زور نہیں, سلطان مانا زور. اچھا, یہاں قرأت تو حضور کو کہا گیا, اس کا مطلب ہمارے لیے حکم نہیں؟ یہ تو بالکل ایسے جیسے قل ہو اللہ احد, تو پھر قل تو آپ سے کہا جائے گا تو صرف آپ کو پڑھنا چاہیے, ہم کو تو نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں, آپ کے ذریعے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. انہ لیس لہ سلطان, بے شک وہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا, کوئی بس نہیں چلتا, علی الذین آمنوا, ایمان والوں پر, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو لوگ دو صفات رکھتے ہیں, ایمان اور رب پہ توکل, شیطان ان پہ غالب نہیں آ سکتا, شیطان کا وہاں زور نہیں چلتا. اس کا زور کہاں چلتا ہے؟ انما سلطانہ, اس کا زور تو علی الذین, ان لوگوں پر ہوتا ہے, یتولونہ, جو اس سے دوستی کرتے. اچھا, وہ کون اس سے دوستی کرتے؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت آتی. کیا؟ ایک جگہ پر آتا ہے, من یعش عن ذکر الرحمن, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, نقیض له شیطانا, ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے. ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد عام طور پر اور خاص طور پر قرآن. من یعش عن ذکر الرحمن, جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, نقیض له شیطانا, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے. فہو له قرین, تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہی بات یہاں کہی گئی کہ اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے, یا تولونہ, جو اس سے دوستی کرتے ہیں. اور اس سے دوستی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن سے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں, اس کے بہکانے میں آ کے شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ اور جب ہم بدل کر لاتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا يُنَزِّلُ جو وہ نازل کرتا ہے اللہ کو خوب پتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے قالوا تو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر کہ تم تو یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہو مفتر اصل میں مفتری تھا باب افتعال سے اسم فاعل تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک حکم کو بدل کر ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو رکھا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں نسخ کہا گیا ہے نون سین خ نسخ علوم القرآن میں آپ ناسخ منسوخ پڑے ہوں گے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے آپ جب معاشرے میں نکلیں گے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ کہتے سنیں گے کہ ہم نہیں مانتے ناسخ و منسوخ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آ جائے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے اور جس حکم کی جگہ بدل کر کچھ اور اتارتا ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مثلا ابتدائی زمانے میں حضرت آدم کے بچوں کا باہم نکاح ہوتا تھا بہن بھائیوں کی باہم شادیاں ہوئیں لیکن بعد میں یہ منع کر دیا گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ان آیات کی تعداد 5 بتائی ہے یہ 3 طرح سے ہوتا ہے نسخ نمبر 1 حکم بدل کر دوسرا حکم نمبر 2 نسخ مع التلاوہ یعنی ناسخ و منسوخ آیات دونوں قرآن میں موجود ہوں اور نمبر 3 حکم موجود ہو لیکن تلاوت منسوخ ہو قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اور موجودہ زمانے میں بھی بعض نے نسخ کا انکار کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ جب ہم بدل کر لاتے ہیں ایک آیت کو دوسری کی جگہ پر ایسا کیوں ہوتا ہے نسخ کیوں ہوتا ہے یہ تبدیلی کیوں ہوتی کہ ایک حکم پہلے آ گیا پھر اسے بدل کے دوسرا آ گیا جو بعد میں آئے یہ پہلے ہی دے دیتے تو بیسیکلی یہ اسلام کی حکمت میں سے ہے یہ ایک مستقل شرعی اصول ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہے جسے عملی حکمت کہا جاتا ہے اس اصول کے تحت کبھی ایک حکم میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ شراب کے معاملے میں وہ تدریج کیا ہوتا ہے گریجولی ایک کام کرنا شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی رعایت سے ایک طرح کا حکم مطلوب ہوتا ہے اور کبھی بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے دوسرا حکم مطلوب ہوتا ہے یعنی حکم دونوں قرآن میں موجود ہیں لیکن اگر مکہ والے حالات ہوں کسی جگہ تو مکہ والا حکم مطلوب ہے اور مدینہ والے حالات ہوں تو مدینہ والا حکم ماننا مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حکمت اسلام کا عظیم نمونہ تھی مکہ میں آپ نے صبر کے طریقے پر عمل کیا مدینہ میں دفاع اور قتال پر یہ بھی نسخ ہی کا معاملہ ہے ایک طرح سے حکم کی تبدیلی کا معاملہ اچھا قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی تو موجود ہے نا قرآن میں وہاں پہلی آیت نہیں ہے، وہ حکم نہیں موجود، لیکن دوسری جو تبدیلی والی آیت ہے وہ موجود ہے. تو جو شخص بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھے، اسے ناسخ و منسوخ کے شرعی حکم سے باخبر ہونا چاہیے، اور اس کو حکمت کا تقاضا سمجھنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے. شراب کو تین مرحلوں میں حرام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حکمت تھی، کہ ابھی لوگ نہیں اس قابل کے آخری حکم کو پہلے مان لیں. بالکل ایسے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دوا آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہے، تھوڑی سی دوا دیتا ہے، پھر دیکھتا کوئی ایکشن تو نہیں ہوا، سوٹ کی مریض کو، اگر سوٹ کر جاتی ہے تو اسی کی ڈوز بڑھا دیتا ہے، اور اگر سوٹ نہیں کرتی تو کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، چینج کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آدھی کر کے ایک بڑے مرحلے تک لے جاتا ہے. مثلاً بعض اوقات مریضوں کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو فوری طور پر نہیں کر سکتے، اس کے لیے پہلے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، پھر ایک خاص مرحلے پہ پہنچ کے وہ چیز نکال دی جاتی ہے، چینج کر دی جاتی، سانس پلانٹ کر دیا جاتا ہے، خاص لیولز بڑھ جاتے ہیں جس میں ان کو کم کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ کی شوگر بہت بڑی ہے، آپ پہلے اس کو کم کریں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ علاج شروع ہوگا. بعض دواؤں کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں کہ جن کا بی پی ہائی ہو وہ دوا استعمال نہ کرے. تو یہ دراصل حکمت ہے، اسی لیے تو حکیم کی ضرورت ہے، ورنہ نسخے تو اتنے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا علاج خود ہی کر لے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. کبھی آپ کوئی دوائیوں کی کتاب پڑھے تو آپ کو ایک تو یہ لگے گا کہ ہر بیماری مجھ میں ہے، اور دوسرا کہ ہر دوا ہم کو سوٹ کرتی ہے. کئی طبی نسخوں کی کتابیں ہوتی ہیں نا، بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، مثلا لہسن کے یہ فوائد ہیں، رائی کے یہ ہیں، تل کے یہ ہیں، میتھی کے یہ ہیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں، تو سب کچھ اکٹھا کر کے کھا جائیں تاکہ سب کچھ اکٹھا ہی درست ہو جائے، حالانکہ اس سے بعض اوقات مزید خرابی واقع ہو جاتی. تو وہاں ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ پھر حکیم کی. تو حکیم کا جو معنی ہے وہ ہے حکمت استعمال کرنے والا. جس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے حکمت چاہیے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے. کس حالات میں کیا سوٹ کریں گے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے، تو ابتدا میں آپ کیا کہتے ہیں، اچھا فرض پڑھ لو. اب یہ نہیں کوئی کہے نہیں نہیں اس طرح تو بچوں کو بگاڑ دیں گے آپ، پھر وہ فرض ہی پڑھتے رہیں گے، سنتیں کبھی نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے، سب بس آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ فرض تو نہیں جائیں گے نا. جب ہم پہلے ہی مرحلے میں ان کو عشاء کے 17 رکعتیں پڑھانے لگتے ہیں تو اس میں فرض بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتے. تو حکمت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ دین کے احکامات کو اتنا اتنا دوسرے کے اوپر لادا جائے کہ جو وہ کر جائے. اسی طرح یہ ہے کہ مکی مدنی جو دو اہم ترین دور ہیں ان کو بھی سمجھا جائے، اور وہ تو سیرت پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ کہاں آپ کا معاملہ کیا رہا. بہت سی آیات کی تفسیر آپ نہیں کر سکتے، ان میں موافقت مطابقت نہیں پیدا کر سکتے جب تک یہ دو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، اور خصوصاً مفسر کے لیے اس کا علم ضروری ہے کہ جیسے حالات ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ویسا ہی اس کو حسنہ تلاش کر لیا جائے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مقابلہ کیا، جنگ کی، جنگ احد، جنگ آزاد اور بے شمار جنگیں، لیکن ساتھ ہی صلح حدیبیہ بھی ملتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کہیں جنگ ہو رہی کہیں صلح ہو رہی. وہاں بھی کھانا کا تلوار تو موجود تھی، جنگ کر لی جاتی اور بیعت بھی ہو گئی تھی، تیاری بھی ایک طرح سے ہو گئی تھی، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کر لی گئی. اور وہ شرائط ایسی تھی کہ جس پر مسلمان کچھ بہت راضی بھی نہیں تھے. تو یہ سب دراصل بدلتے حالات میں بدلتے احکام. اچھا، اس چیز کو دشمن اسلام جو تھے وہ غلط انداز میں لیتے تھے. کیا کہتے تھے, انما انت مفتر, یہ تم سب گھڑ کے لاتے ہو, خود ہی بنا کے لاتے ہو باتیں, ہر تھوڑے عرصے بعد بیان بدل جاتا ہے. اصل میں تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اسلام کے داعی کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جا سکے, پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ اگر یہ اسلام سچا ہوتا, یہ قرآن سچ ہوتا, تو اس میں آیتیں بدلتی نہ, حکم بدلتے نہ, جو کہنا تھا پہلے ہی مرحلے پہ سب کہہ دیا جاتا. بظاہر ان کی لاجک درست نہیں نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بندوں کو کیا چاہیے, وہ پہلے ہی کہہ دیتے, پہلے کچھ کہا پھر کچھ کہا پھر کچھ کہا. تو اس کو وہ کس سنگ میں لیتے تھے؟ نیگیٹو سینس میں. اچھا تو کیا یہ ہرسی خلاف ورزی تھی آپ کی, یا نعوذ باللہ, چونکہ پیچھے عہد کی بات ہو رہی ہے نا, اس سینس میں بھی اس کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. پیچھے معاہدوں اور عہدوں کی بات ہوئی, اور یہاں تو کیا نعوذ باللہ آپ اپنے بیان سے پھر جاتے تھے, یا وہ دراصل حکمت عملی تھی؟ حکمت عملی تھی. دیکھیں کہ روزہ کیا فرض ہے, لیکن بیمار کو کیا ہے اور مسافر کو کیا حکم ہے, بعد میں رکھ لو. اب یہ حکمت کا تقاضا ہے یا بات بدلنا ہے؟ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ کیسا اسلام ہے, کبھی کہا جاتا ہے کتب علیکم الصیام, اور پھر کہا جاتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بھئی ایک بات کرو, یہ دو باتیں کیا ہوں؟ اگر فرض ہے تو سب کے لیے فرض ہے, کاہے کی رعایت؟ تو یہ اس بات کے اندر لاجک تو ہے نا, آخر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ فرض کتے بارے کو لکھ دیا گیا, علیکم جمع کر دیا گیا, سب پر لکھ دیا گیا, بھائی کچھ کو کیوں نکالا گیا؟ پھر یہ کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے چلو تو وضو کرو, یعنی مفہوم ہے آیت کا. اور پھر آگے آیا علم سجی دومان فتح اما موسا دن تیم, تو یہ کیا بات ہے؟ کبھی کہتے ہیں وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, اور پھر کہتے ہیں مٹی لے لو, یہ کیسا دین ہے؟ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. پھر کہا گیا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ, خوب لیں گا ہے کانے تھے, اور ادھر حدیث کہتی ہے اچھا اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ. تو اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے بھائی ایک بات کہو, کبھی کہتے کھڑے ہو جاؤ کبھی کہتے بیٹھ جاؤ, تو یہ بظاہر الفاظ میں نتیجہ یہی نکل رہا ہے, لیکن اسلام انسانوں کے لیے ہے, دین انسان کے لیے ہے, اور دین پر عمل کے لیے انسان کے حالات, مزاج, ضروریات کا سمجھنا ضروری ہے. جیسے ایک دوا سب پہ کام نہیں کرتی, وہی دوا کچھ پر ریئیکشن کر جاتی, ایک جیکٹ سب کو فٹ نہیں آتی, اسی طرح مختلف احکامات حالات کے مطابق ان میں تبدیلی کی اجازت ہے, حالات کے اعتبار سے, بدلتے حالات کے تحت. مثلا بیماری ایک حالت ہے, حالت بدل گئی, انسان بے شک وہی ہے لیکن حال بدل گیا اس کا, پہلے وہ صحت مند تھا اب وہ بیمار ہے. یہ جو لفظوں کا کھیل کھیل رہا ہے وہ حالات کو مائنس کیے ہوئے ہے, حالت کی رعایت نہیں کر رہا. وہ جو عدل اور انصاف کی بات ہوئی ہے نا, عدل کیا ہے؟ ہر حقدار کو حق دو. اب بیمار کا حق اور ہے, صحت مند کا اور ہے نا, حالت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. تو یہ دین کی ایک رعایت ہے, فلیکسیبلٹی, اور یہی دین کا ایک حسن ہے. اچھا پھر بدلتے حالات کا اعتبار کون کرے گا؟ دین خود کرے گا کہ ہم کریں گے؟ دین خود کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. مثلا ہم یہ کہیں کہ اب یہ حالت بدلی ہوئی ہے, اس کمرے میں سورج کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے, ہمارا خیال ہے کہ اس وقت اثر ہو گئی, سب نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ ایسی حالت نہیں بدل کے پڑھ سکتے. یا آپ یہ کہیں آج کا معاشرہ تو اتنا خراب ہے, اتنے حالات خراب ہیں کہ حجاب لینا ہی مشکل ہے, تو اس لیے بے حجاب ہی کرتے رہے. یا آج کے حالات میں تو سچ بولنا ہی محال ہے, تو اس لیے جھوٹ بولا کریں. نہیں, بدلتے حالات بھی بتا دیے گئے کہ کن حالات کی تبدیلی میں کیا حکم ہوگا. اسی لیے ایکسپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہیں, فرائض میں موجود. جیسے قتل کا بدلہ قتل, النفس بالنفس. لیکن دوسری جگہ کیا کہا گیا, من عفی لہ من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان. ٹھیک ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, جان کا بدلہ جان ہے, لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو دیت لے لے, مان لے لے اس کے بدلے. ہر چیز میں ایکسپشن صورت موجود. اچھا, آگے بھی ایک آیت آ رہی, اس کو سمجھیے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت آ رہی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانی 106 نمبر پہ. اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس پہلے مسئلے کی وضاحت ہو جائے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کہ ایک شخص ایمان پر ہے, مطمئن ہے, لیکن اسے کفر کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو جب تک تم کوئی کافرانہ بات نہ کرو. ہے نا, ایک شخص شرک کتنا بڑا جرم ہے, کفر کتنی بڑی قباحت ہے, لیکن ایسے حالات میں جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو, وہاں یہ رخصت دی گئی کہ ٹھیک ہے. لیکن عام حالات میں ہم کہیں کہ ہم کو اللہ رسول کے خلاف ہرگز سرائی سے رخصت مل گئی, یہاں تو وہ نہیں ہے. حالات کا اندازہ یا حالات کی تبدیلی ہم سجیسٹ نہیں کریں گے کہ کن حالات میں, یہ ہماری مرضی اور خواہش پہ نہیں, ورنہ یہ تو پھر ایک اسکیپ ہو جائے گا دین سے نکلنے کے لیے. مثلا نماز فرض ہے, آپ کہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس لیے نماز مجھ سے تو ساکت ہو گئی. کہیں شریعت نے نہیں کہا طبیعت خراب ہو تو نماز نہ پڑھو, پھر بھی پڑھو, بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ, اشارے سے پڑھو, تیمم کر لو, لیکن پڑھو. حالات کے بدلنے سے حکم بدلا, نماز نہیں معقول. بیماری سے روزے کا حکم بدلا, پوسٹ پون کر دو بعد میں صحیح, لیکن فرض نہیں معاف ہوا. اسی طرح زکات, اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ہم کسی دن یہاں تین رکوع پڑھ جاتے ہیں اور کسی دن ایک آیت پڑھتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالات اور آیات کی نوعیت سے فرق پڑ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو انسان حقیقت میں بڑی کمزور چیز ہے. عمومی طور پر, مجموعی طور پر تبلیغ دین کے لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر احکام کا سنانا, یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت معاذ بن جبل جب مدینہ سے یمن گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ اللہ کی طرف بلاؤ گے. جب لوگ ایمان لے آئیں گے پھر کیا کرو گے؟ نماز کا کہنا. جب وہ پڑھنے لگ جائیں گے پھر کیا کرنا؟ زکات کا بتانا. جب وہ دینے لگ جائیں گے تو دیکھنا ان کے مال کا بہت اچھا حصہ نہ زکات میں لینا. وَإِيَّاكَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, ان کے مال کا عمدہ حصہ زکات میں مت لینا. نئے نئے مسلمان ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ اسلام شاید مال جمع کرنے کا ہی نام ہے, حکمت کا تقاضا نا. حالانکہ کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, مگر ان کے لیے رخصت. اور سٹیپ بائی سٹیپ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. یہ نہیں کہا کہ ان کو سب یکایک سب کچھ کرانے لگ جانا. اچھا, آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں, وراثتی مسلمان ہیں, لیکن ہمارا حال کیا مدینہ کے مومنوں جیسا ہے؟ ایمان کا وہی لیول ہے نا جو مدینہ میں لوگوں کا تھا. مکہ والوں کا بھی اچھا تھا, جو ایمان والے تھے وہ پکے تو تھے کہ کچھ مارے کھا کے بھی نہیں بدلتے تھے. ہم تو ادھر سے بھی گئے. ایسے میں اگر آپ کسی کو اے سے زیڈ تک سارے حکم سنا کے کہیں کہ ابھی عمل کرو ان پر, آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں تو نہیں کر سکیں گے وہ. اچھا, اور جب وہ نہیں کر سکتے پھر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا کریں بھی چھوڑ دو, اور اس گھن چکر میں کچھ بھی نہیں, کھچڑی پکی ہوئی ہے, آپا دھاتی ہے جو جس کا دل چاہتا کرتا اور اس کو دین بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنس اس کو دینے لگتا ہے. سب سے اہم کام یہ اور سب سے اہم یہ اور سب سے اہم یہ, جس کے نتیجے میں جو کوششیں ہوتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے سویر سے شام تک کچھ بناتے ہیں شام کو دھا دیتے گا تو کون کر لگتی نقبت بدلا والی بات ہوتی ہے. اور یہ سمجھ ہی نہیں آتا, وہ دھاگا ہاتھ ہی نہیں آ رہا کہ جس سے سارا سلجھ جائے معاملہ. اب دیکھیں کہ اگر تو بات صرف اتنی ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں تو کیا ہم کر سکتے ساری آیتیں اکٹھی کر لیں اور ون ٹو آل کیا کریں, حکم لکھتے جائیں, نماز کا حکم, زکات کا حکم, روزے کا حکم, اس کا حکم, اس کا حکم, اس کا ساری ہم ایک لسٹ بنا سکتے ہیں قرآن کے سامنے رکھ کے کہ احکام کیا ہیں. لیکن اگر بات یہ ہو کہ اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے تو اس جواب کی شکل بدل جائے گی. پھر احکام کو ترتیب دیا جائے گا کس سے, الاقدم فالاقدم, کہ سب سے پہلا کون سا, پھر کیا, پھر کیا, پھر کیا. آپ کو پتا نا مدینہ میں بھی حج روزہ زکات کٹھے نہیں آئے تھے کہ ایک ہی دفعہ میں تینوں کا حکم دے دیا گیا ہو, حتیٰ کہ اذان چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. لیکن ہوتا کیا تھا, ایک کام جب ہو جاتا تھا اس میں پکے ہو جاتا تھا, پھر اگلا, پھر اس میں پکے ہو گئے, پھر اگلا, پھر اگلا, اور اس طرح پورے دین کو آن دا ہول انہوں نے اپنا لیا تھا, ایز اے ہول لے لیا تھا. اور اس پختگی کے ساتھ پھر جب جہاں جہاں گئے روشنی کے مینار بنتے گئے, دنیا میں نور پھیل گیا اسلام کا. آج ہم کیا کرتے ہیں, ایک عادت اپناتے ہیں, جب تک دوسری آتی پہلی بھی جاتی ہے, پھر جب تک تیسری کو اپناتے ہیں پہلی بالکل یاد ہی نہیں رہتی وہ کدھر گئی. یہی ہو رہا نا ہمارے ساتھ. آپ کو پتا نہیں کہ اگر کوئی بلڈنگ بنائی جائے, یہاں تھوڑی سی آلٹریشن کرانی تھی تو کسی جگہ دیوار لگانی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ویکینڈ میں چھٹی کر دینا تو پلیز اس چھٹی میں نے پوری دیوار یہاں آپ کر دیں. انجینئر کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, مشکل لیبر کا. کہنے لگے نہیں مشکل یہ ہے کہ ہم پہلے دیوار بناتے ہیں, جب نیچے والی تھوڑی سی پختہ ہوتی ہے پھر اس کے اوپر دیوار لاتے ہیں. ہم ایک دن میں نیچے سے چھت تک نہیں لے کے جاتے کیونکہ نیچے والی اینٹیں اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ اوپر والوں کا بوجھ اٹھائیں. یہ بہت کام کی بات ہے. لیکن ایک میرے جیسا اناڑی شخص کیا کہہ رہا ہے کیا مشکل ہے, اینٹیں ہی رکھنی ہے تو رکھ دو ایک دوسرے کے اوپر, پھر نیچے والی اٹھائیں تو اوپر رکھ. یہ گرامر میں آپ کو میں کیوں کہہ رہی ہوں, آج اتنا ہی اس کو پکا کر لو پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن اور. اور یوں آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کرتے 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 جب وہ ایک سیلف ڈیولپ ہونے لگے گی نا تو اس کے ساتھ آپ بالکل پختہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک بات آئی نہیں اور اگلے دن ایک اور تعمیر کر لی, وہ آئی نہیں ایک اور چڑھا دی, سب دھڑام گرے گی. اچھا جناب, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قالوا انما انت مفتر, فوراً الزام لگاتے ہیں. ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے, ایک بات کی جگہ دوسری آتی, کہتے دیکھا نا جھوٹا من گھڑت باتیں, روز بیان بدلتا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے, اس تبدیلی کی حکمت. قل کہہ دیجئے, نزلہ روح القدس, اتارا ہے اس کو روح القدس نے, من ربک تیرے رب کی طرف سے, بالحق حق کے ساتھ. سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک, بالحق حق کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا. کیوں اتارا ہے اس کو, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا, تاکہ جمع دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختگی کے لیے, پکا کرنے کے لیے, تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پکا کر دے. سارے حکم ایک ہی دن میں اس لیے نہیں آ گئے کہ سب اٹھا نہ سکو گے تم, نہ انسان کی قوت فہم اتنی. اب دیکھیں نا, آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب تفسیر بہت زیادہ ہونے لگتی ہے نا, آپ کی جو ابزارپشن کی کیپیسٹی ہے وہ ایک دم لوز ہو جاتی, لگتا بس اور انٹیک نہیں ہو سکتا, ختم بھر گئے. انسان کی سمجھنے کی قوت بھی لمیٹڈ ہے, پھر یاد رکھنے کی قوت بھی لمیٹڈ ہے, پھر عمل کرنے کے لیے بھی قدم اٹھانے کے لیے وہ قوت بھی لمیٹڈ ہے. فرمایا کہ روح القدس اس کو نزل ہو, بتدریج اتارنا, آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ جمع دے, پکا کر دے, پختہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان والوں کی مضبوطی کے لیے تھوڑا تھوڑا آیا ہے. وَهُدًى اور ہدایت, وَبُشْرَى اور خوشخبری, لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیں کہ جو بارش تھوڑی تھوڑی برستی ہے نا, جذب ہوتی جاتی زمین میں, اور جو تیز بارش آتی ہے وہ کیچڑ کر کے جاتی, کوئی پھسلتا ہے اس میں اور کوئی لکھڑتا ہے اور سڑان دلک ہوتی. تو کہتے ہیں بارش کیا ہوئی, عذاب ہو گیا. ایک بارش رحمت ہوتی ہے نا اور ایک عذاب ہو جاتی, طوفان بن کے بہاتی, سیلاب لاتی. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, کیچڑ سے پھسلنے سے اور ثبوت قدم سے, قدم جمنے سے مماثلت دیکھ لیں. وَهُدًى اور ہدایت, وَبُشْرَى اور خوشخبری, کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. وہ بارش خوشخبری ہے جس کا پانی رک جائے, جذب ہو جائے اور اس سے زرخیزی ہو,